कल जिस तारीख की तरह की ये थी मुख्तसरन, उसका भी कुछ बयान होगा इंशाल्लाह। आज जो तिलावत की गई है उसका भी, चुनाचे 13वें पारे के आधे से जो कल तिलावत की गई थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकलमंद लोगों की कुछ अलामत और निशानियां बयान की हैं कि वो लोग हैं जो अपने अहद को पूरा करते हैं और अपने मीसाक और अहद को तोड़ते नहीं। इसी तरीके से इन लोगों में ये खूबियां भी होती हैं कि अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है उनको जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के लिए सब्र करते हैं। इससे ये पता चला कि सिर्फ सब्र कोई चीज नहीं है जब तक वो अल्लाह के लिए ना हो, क्योंकि कुछ दिन बाद तो सब्र आ ही जाता है। 10-15 दिन बाद कोई आदमी कहे कि अब मैं सब्र करता हूं, उस सब्र का कोई एतबार नहीं। सब्र जो है वो शुरू में होता है, असब्र इन द सदमतिल ऊला, जब मुसीबत पेश आए और फौरी तौर पर आदमी अल्लाह की रजा में राजी रहे तो इसका नाम है सब्र, और अल्लाह की रजा के लिए सब्र करे। और फिर सब्र जो है बाज़ औक़ात परेशानी पर भी होता है, बाज़ औक़ात जो है वो नेकी इख्तियार करने पर भी होता है। इसी तरीके से सब्र जो है बाज़ औक़ात गुनाहों के कामों से रुकने पर भी होता है कि आदमी गुनाह से अपने आप को रोक रहा है तो इसमें भी सब्र करना पड़ रहा है। तो ये सारी अकसाम है सब्र की। इसी तरीके से उनकी एक सिफत ये भी बयान की कि वो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, पोशीदा तौर पर भी, ऐलानिया तौर पर भी, और ऐसे ही बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। ये खूबियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। और उसके बाद एक नुस्खा कीमिया जो है वो हम सब के लिए अल्लाह ने जिक्र किया, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें गम है, फिकरात हैं, परेशानियां हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद रखो कि अहले ईमान के कुलूब जो हैं वो अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हैं और उसी से इत्मीनान भी हासिल करते हैं। इसमें ये बात बतला दी गई कि दुनिया में जितनी भी राहत के सामान हैं उनको आप ये कह तो सकते हैं कि वो राहत के सामान है, लेकिन खुद राहत कोई और चीज है। कमरे जो है वो एयर कंडीशन से ठंडे तो हो सकते हैं और मोटे फोम पर, गद्दों पर जो है वो आराम तो मिल सकता है, लेकिन जहां तक सुकून का ताल्लुक है तो ये सुकून अल्लाह ताला ने अपनी याद में रखी है, वरना ये सब चीजें भी बाज़ औक़ात होने के बावजूद आदमी का सुकून गलत रहता है। तो अल्लाह की याद में असल चीज है कि आदमी सुकून हासिल करे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत के दिन का एक नक्शा खींचा है, खास तौर पर जब तमाम उमूर निपटाए जा रहे होंगे तो शैतान उस वक्त भी मौजूद होगा, तो उस वक्त ये कहेगा अपने उन लोगों से जिनको दुनिया में धोखा दिया था कि इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, अल्लाह ने वादा किया था तुमसे सच्चा वादा, और एक वादा मैंने भी किया था तुमसे, वबअतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने उसका खिलाफ किया, यानी मैंने तुमसे झूठा वादा किया था। और उसके बाद ये कहेगा कि लेकिन तुम मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, मैंने तो डुगडुगी बजाई थी, बांसुरी बजाई थी, तुम लोग जमा हो गए, ना होते जमा, किसने कहा था? अल्लाह, मैंने भी तो आखिर ये कहा था कि तुम्हारा मैं दुश्मन हूं, तुमने दुश्मन की बात का एतमाद क्यों किया? लिहाजा मैंने जो कुछ किया तो वो तो मेरा काम था कि दुश्मनी में मैंने तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा दिया। तो उसको कहा कि फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। तो ये अल्लाह ताला दिखाएंगे कि दुनिया के अंदर शैतान जो आज इंसान को गुमराह करता है, कल कयामत के दिन भी ये अपनी बात पर साबित रहेगा और कहेगा कि मैंने लोगों को गुमराह किया और इसलिए कि उनको मैं जहन्नुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला से इसने ये वादा किया कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। इल्ला इबादा का मिनहुल मुखलसी, मगर खालिस बंदे जो अल्लाह के हैं वो गुमराह नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा गुमराह होने का अंदेशा है, इसलिए इसकी बात माननी नहीं चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है और وادی غیر ذی ذرع جس میں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا، حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سب کچھ عطا فرمایا، پانی بھی عطا فرمایا، آبادی بھی نصیب ہوئی ان کی وجہ سے، ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی گئیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا ذکر کرتے ہیں کہ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. یہ آپ سن چکے ہیں پہلے کہ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں یہ اولاد عطا فرمائی تھی. ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے حضرت ابراہیم کی زبان میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے نماز پر ہمیشہ قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اور اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما حساب کے دن. اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. اور اس کے بعد پھر سورہ حجر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش انسان کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے ٹھیکری سے پیدا کیا، ٹھیکری بھی مٹی ہی کی ہوتی ہے تو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کا بہت سی چیزوں میں ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری فائدے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، خاص طور پر چوپایوں میں غور کرو، جانور جن کے ریوڑ چلتے ہیں تمہارے لیے اس میں بڑی جو ہے منافع کی چیزیں ہیں، اور تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اب گدا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے بوجھ برداشت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ حمل و نقل کے کام بھی آتے ہیں. تو یہ اللہ نے تمہارے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے، اب اللہ نے اس سے زیادہ چیزیں دوسری عطا فرما دی، لیکن ایک زمانے میں یہی اصل چیزیں تھیں. اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اور بھی ہم نے دوسری چیزیں جو ہے عطا کی ہیں، والخیر والبغال والحمیر، یعنی اللہ نے خچر، گھوڑے، کھدے، لتر کبوہا وزینہ، تاکہ تم اس پر سواری کرو. آج بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ انہی پر سواری کی جاتی ہے، وہاں پر کاروار سب بیکار ہو جاتی ہے، اور تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے. بہت سے لوگ گھوڑے پالنے کے شوقین ہیں، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے، اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس گھوڑوں کا ریوڑ ہو. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ گدھے پالتے ہیں یا خچر پالتے ہیں، تو خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر یہ چیز ان کے لیے زینت کا سامان ہے. اور ساتھ میں اللہ نے قیامت تک آنے والی چیزوں کا بیان فرما دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو تم جانتے نہیں ہو. چنانچہ ہوائی جہاز بھی اس میں آ گیا، اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والی جتنی تیز ترین جو ہے وہ سواریاں ہیں وہ سب اس میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کر دیا وَيَخْلُقُ، اور اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں مَا لَا تَعْلَمُونَ جسے تم ابھی جانتے نہیں. چنانچہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہوائی جہاز کے بارے میں، ریل گاڑی کے بارے میں، کار کے بارے میں کہ ایسی سواریاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. کتنی زبردست مخلوق ہے، جب طوفان آتا ہے اور 100 کلومیٹر کی رفتار سے، 150 کلومیٹر کی رفتار سے قریب کی آبادیاں جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں. حالانکہ عام موقعوں پر یہاں کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں اس قسم کے طوفان آنے کی پیشن گوئی ہوتی ہے تو لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی طاقتور مخلوق ہے کہ اگر اس میں بھونچال آ جائے اور اس میں طوفان آ جائے تو ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الذی سخر البحر، ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اس سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تمہیں روزانہ تازہ گوشت ملے. اب اندازہ لگائیے کہ جو مچھلی اس سے نکلتی ہے اور دیگر جانور نکلتے ہیں اور تازہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کو ملتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے مسخر کر دیا، اللہ نے رزق ہمارا اس میں رکھ دیا ہے، ورنہ کیا ممکن تھا کہ ہم اس سے ایک چیز بھی حاصل کر سکتے. ولی تب تک وہ من فضل، تاکہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو، اور مراد اس سے رزق ہے جو تم حاصل کرتے ہو، اور ولا اللہ تم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور اگلی رکوع میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے تم معلوم کر لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کی ترغیب دے دی کہ جو جاننے والے ہیں ان سے معلوم کر لو. گویا اس میں ایک جو ہے وہ اشارہ تقلید کی طرف بھی کر دیا کہ جن کو معلوم نہیں ہے وہ معلوم جن کو ہے ان سے جا کے معلوم کریں اور پھر ان کی بات پر چلیں, اور یہ چلنا ہی اصل میں تقلید ہے. تو عام لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور ہم قرآن مجید پڑھ کر خود ہی جو ہے وہ احکام نکال لیں گے, تو بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ بلکہ اگر عوام الناس کو دلائل بھی بتا دیے جائیں تو بیچارے ان دلائل کو بھی وہ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے عام لوگوں کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اہل علم کی بات سنیں اور اس کے بعد عمل کر لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرما دیا. اسی طرح اللہ نے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ لوگ جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بسوڑتے ہیں, ان کا منہ ایسا ہوتا ہے جیسے کالا ہو گیا ہو. خاص طور پر فرمایا کہ یہ کفار کی علامت ہے, اس لیے تم بیٹی کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ ناخوش مت ہو. اس زمانے کی رسمیں آج بھی چلی آ رہی ہیں, بہت سے لوگوں کے گھروں میں آج بھی ماتم ہوتا ہے اگر بیٹی پیدا ہو جائے کہ صاحب بیٹی ہو گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ دیکھو یہ جو علامت ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ غم کا اظہار کرنا, یہ کافروں کی علامت ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, جب ان کو کوئی خوشخبری دے بیٹی کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو. اس لیے اس بری بات کو جو ہے وہ ختم کر دیا جو لوگوں میں رائج تھی کہ صاحب لڑکی کا ہونا جو ہے وہ منحوس ہے, اور جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے بھی ہیں. بلکہ اگر خواب میں کوئی آدمی جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوتے دیکھے تو انشاءاللہ خوشحالی کی علامت بھی ہے. اس لیے یہ چیزیں جو بعض رائج ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر, اس کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے یہاں پر مکھی کا ذکر فرمایا, خاص طور پر شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کو باقی تمام پر جو ہے وہ ایک خاص حیثیت حاصل ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی مکھیاں ہیں اور جو بھی جانور ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بعض اوقات جیسے مکھیاں ہیں یہ کافروں کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گی, لیکن شہد کی مکھی واحد ایسی ہے کہ جس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اور یہ ان سے عذاب کا کام بھی نہیں لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے. ان کی جو زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا وہ انسانوں سے بہت ملتا جلتا ہے. ان میں باقاعدہ نظام حکومت ہے, ان کی ایک باقاعدہ ملکہ ہوتی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ تقریباً 3,000 سے 12,000 تک انڈے خود دیتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے ہاں اتنا زبردست نظام حکومت ہے کہ ہم اگر اس کو سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر صرف ایمان لے آئیں اس میں غور و فکر کر کے ہی. اور جو گھر بناتی ہے تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے وہ گھر بناتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مثلث اور مسدس طور پر یہ بناتی ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے گھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پرکار سے لے لیں اس کو ناپیں تو کہیں سے بھی آپ کو جو ہے چھوٹا بڑا نظر نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وحی کی, واوحا ربک الی النحل, اللہ نے وحی کی, تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ کہ ان اتخذی من الجبال, کہ اپنے گھر کو بناؤ تم اونچی جگہ پر. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھی عام طور پر اونچی جگہ پر گھر بناتی ہے, کیونکہ تاکہ اس میں سے صاف ہوا گزر سکے, اور جو چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس میں پیدا فرمائی ہے شہد, وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے. من الجبال بیوتوں, اپنے گھر کو. یہاں پر خاص طور پر بیوت کا لفظ فرمایا. جس طرح انسان جو ہے وہ گھر بناتا ہے, خاص طور پر یہ بھی اپنے گھر بناتی ہیں. تو گویا انسان جس طریقے سے انجینئرنگ جو ہے وہ گھر بنانے میں استعمال کرتا ہے, اسی طریقے سے ان میں بھی کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو انجینئر ہوتی ہیں اور جو صرف گھر بنانے کا کام کرتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف شہد کو جمع کرتی ہیں, یعنی وہ پھلوں کا رس چوستی ہیں اور آ کر جو ہے وہ اس سے پھلوں کا رس جو ہے پھر آ کر وہ وہاں ٹپکاتی ہیں اور اس سے شہد بنتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی حکم دیا کہ تم روانہ ہو جاؤ ایسے راستوں میں جو اللہ نے تمہارے لیے آسان فرما دیے. میلوں سفر کرتی ہیں اور پھر آسانی کے ساتھ اپنے گھروں پر واپس آ جاتی ہیں, تو اس کو بھی اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. وہ من الشجر ومما یعرشون, درختوں میں اور اونچی جگہوں پر تم اپنے گھر بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات, اور پھر تمام پھلوں سے مختلف پھلوں سے جا کے رس چوسو. فصلوں کی سبل ربک ذللا, پھر تم اس راستے میں چلو جو اللہ نے تمہارے لیے آسان فرما دیے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے مختلف شراب، مختلف پینے کی چیزیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے جو ہے وہ شہد ہوتے ہیں، ہر ایک میں تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، تو چونکہ جس پھل کو اور جس بوٹی کو اور جس درختوں کے پتوں کو وہ چوستی ہیں اسی قسم کی جو ہے وہ تاثیر بھی اس میں پیدا ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، ہم نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ شہد استعمال کرو. شہد استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا. پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ شہد استعمال کرو، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو حقیقت میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کی طبیعت ایسی ہے کہ اس میں اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، ورنہ حقیقت میں اس میں شفا ہی ہے. چنانچہ پھر بھی اس نے استعمال کیا اور اللہ نے اس سے فائدہ بھی پہنچا دیا. تو اس میں عام طور پر شفا ہی ہے، لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جن کو اس میں ضرر ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر اس میں شفا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ و فکر سے کام لے. آگے اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ انسان کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں اور آج سے جو پارے کا شروع کیا ہے ہم نے اس کو بیان کرتا ہوں. ان اللہ بلاد احسان، یہ پہلی آیت ہے جو پڑھی گئی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے. چنانچہ بہت سارے یہودی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ مسلمان ہو گئے. چنانچہ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں میرے گھر نہیں کیا تھا اسلام نے، اوپرے دل سے بھی مسلمان ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر وہ علامات جو ہے جو وحی کے اترتے وقت پیدا ہوتی تھی وہ پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ علامات ختم ہوئی تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر میرے دل میں اسلام جو ہے وہ حقیقی معنی میں گھر کر گیا. یعنی اس کے بعد پھر میرے دل میں مضبوطی کے ساتھ ایمان ڈٹ گیا، جم گیا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے چاہا کہ اسلام قبول کریں تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کچھ لوگوں کو بھیج دیں اور جا کر معلوم کریں. چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا جو ان میں عقل مند لوگ تھے کہ آپ سے جا کر سوال کرو کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، دو باتیں پوچھی خالی. چنانچہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ ہے نا محمد ابن عبداللہ، کہ میں جو ہوں محمد ابن عبداللہ، یعنی محمد میرا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ میرے والد کا نام ہے. اور دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی تو اس میں یہ آیت بھی آپ نے ان کو سکھلائی. تو انہوں نے بعد میں جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے، لیکن حسب نسب کی طرف آپ نہیں گئے، آپ نے فقط اپنا نام بتایا اور اپنے والد کا نام بتایا. تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ آپ کے نزدیک حسب نسب کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو چیز اعمال ہے اور کردار ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ جو آیت پڑھ کر ان کو یاد بھی کرا دی اور سکھلا دی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم جو ہے وہ فضائل کی ہے، یعنی رضائل کو نکالتے ہیں اور اچھے عمدہ اخلاق پیدا کرنے والی تعلیم ہے ان کی. چنانچہ صرف اس آیت کو سن کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ تم جلدی کرو مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اور لوگ تم سے سبقت کریں اور بعد میں تمہیں ان کی پیروی کرنی پڑے. تو تابع بننے سے بہتر ہے کہ تم پہلے مسلمان ہو کر جو ہے وہ متبوع بن جاؤ کہ لوگ تمہاری اتباع کریں. پھر تو اس آیت کے اندر اصل جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو حکم دیا ہے عدل کا، ان اللہ یامر بالعدل، دوسرا حکم ہے احسان کا، اور تیسرا حکم ہے ایتا عید القربا، یعنی قرابت داروں کو دینے کا. تو یہ تین احکام ہیں خاص طور پر، اور تین باتوں سے روکا ہے. ایک تو فواحش سے روکا ہے اور ہر قسم کے برے کام سے روکا ہے، اور تیسری بات ظلم سے روکا ہے کہ ظلم نہ کرو. یہ ایسی جامع آیت ہے کہ اس میں پورا دین آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ خطبات میں اس آیت کو آخر میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تمہیں واعظ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو جو اللہ کے پاس ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کو بیان فرمایا شروع میں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا کہ اپنے اپنے نامہ اعمال تمہارے پاس ہیں، ان کو پڑھو، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ آج کے دن یہی کافی ہے. ہم جو کچھ زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک کتاب مرتب کر رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی کتاب مرتب کر رہا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے، جب لکھا جا رہا ہے تو گویا ہماری ہر ایک کی ایک کتاب بن رہی ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو کتاب تم نے لکھی ہے یہ لو اور اپنی کتاب خود پڑھ لو، یہ تمہاری خود تصنیف کردہ ہے، ہم نے نہیں، ہم نے تو صرف لکھی ہے، کیا تمہی نے ایسے جو کچھ بھی کیا ہے. تو انسان جو کچھ کر رہا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، وہ سب کچھ اس میں درج ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارے لیے آج یہی کافی ہے، اس کو پڑھو اور اپنا محاسبہ کرو خود کہ تم نے کیا کیا. وہ آدمی خود سوچ لے کہ ہم جو کچھ لکھیں وہ اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل بعد میں ہم اپنی تصنیف پر پشیمان ہوں کہ ہم نے اچھی تصنیف کی، اچھی کتاب لکھی جس میں پشیمانی ہو. اللہ محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، اور انہیں ڈانٹ کر جو ہے وہ مخاطب نہ ہو، بلکہ وقل لهما قولا کریما، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، کسی طور پر بھی ان کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا وقفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کاندھوں کو جو ہے وہ ذلت کے ساتھ ان کے سامنے رکھو، یعنی جس طریقے سے آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے کسی کے سامنے، تو اپنے والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرو. خاص طور پر یہ جو موقع ہے رمضان المبارک کا، آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائیے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرائے اللہ سے. اسی طریقے سے ماں باپ میں سے کسی کو پائے اور ان کو راضی نہ کرے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اور آپ نے فرمایا آمین. تو اس لیے اگر کسی شخص سے یہ زیادتی ہو رہی ہو کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، ان کو جو ہے وہ ستایا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان سے معافی مانگ لیں. اور اگر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے والدین رہے نہیں لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا، ستایا، ان کی نافرمانی کی، تو پھر بھی اللہ نے راستہ ان کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، خوب مغفرت کی دعا کریں. اسی طرح ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، ان کے احباب اور دوست ہیں ان کے ساتھ ان کو ملیں، ان سے ملیں، اور ان سے مل کر ان کو راضی کریں، ان کو فکر کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو راضی کر دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو. اور یہ دعا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی. آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم جو اتنے بڑے ہو گئے اس میں ہمارے والدین کی کتنی خدمات ہیں، ایک دن کبھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے اور باپ جو تکلیف سہتا ہے اپنی اولاد کے لیے، جب آدمی خود جو ہے وہ باپ یا ماں بنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر تکلیفیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے سہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ یہ فضول خرچی جو ہے وہ شیطانی امور ہیں، اس سے بچو. اسی طریقے سے اللہ نے بخل سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے رکھو اور جیب میں ڈالو ہی نہیں، اور نہ ہی ایسا کرو کہ جیب میں پڑے رہیں اور جو آئے اس کو دے دو، ایسا بھی نہ کرو، اس لیے کہ ایسی صورت میں تمہاری اولاد کی حق تلفی ہوگی اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں پشیمانی ہو کہ میں نے سارا ہی لٹا دیا، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتا. تو اس لیے درمیانہ روی اختیار کرو. اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس لیے نہ قتل کرو کہ صاحب ہم انہیں کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا. آج جو منصوبہ بندی لوگ کرتے کراتے پھرتے ہیں اور اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب زیادہ اولاد ہوگی تو جو ہے وہ گندم کہاں سے آئے گی، پیداوار جو ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی. اعوذ باللہ، جب سے ہم یہ دو اور دو چار کے حساب میں پڑے ہیں ہماری پیداوار میں جو ہے وہ بے برکتی ہے، ورنہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ بچے بھی ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرماتے تھے. اور جب سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ رزق مہیا کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے رزق مہیا کرنا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت چونکہ ہماری فطرت کے مطابق ہے, اس لیے اگر عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی یا اور دیگر مسائل ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس سے وقفہ پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے ضبط ولادت ایک کتاب ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی, ایسے لوگوں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ضبط ولادت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن یہ مطالعہ کرنا بہت ضروری بھی ہے, کیونکہ بعض لوگ جو ہے یہ کام جو ہے وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ خوشحالی آئے, حالانکہ ضروری نہیں ہے. میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہ اولاد جس کے آنے سے رزق میں برکت ہوتی, اس کے نہ آنے سے, یعنی ہم جب روک دیتے ہیں تو اس کے نہ آنے سے بے برکتی ہو جاتی ہے. تو جو کچھ ہمیں ملنے والا ہوتا ہے ہم خود ہی اس کو روک دیتے ہیں, کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ میں لاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب روک دیں گے تو رزق زیادہ ہو جائے گا, ایسا نہیں. لوگ لکھتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا, حالانکہ معاملہ برعکس ہے. آدمی کے بچے اگر زیادہ ہوں تو اس کے لیے بعض اوقات وہ رحمت کا سبب بنتے ہیں, اور خاص کر چھوٹی عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے. آج سارے معاملے الٹے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. حالانکہ بہرحال یہ اب ایک موضوع ہے دوسرا. اس سلسلے میں شرعی اعتبار سے جو شریعت نے حکمتیں رکھی ہیں اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے, جب ان کا جسم تقاضا کرے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. یہاں پر چونکہ اب ہم چلتے ہیں دوسرے اعتبار سے, اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی زنا جتنا چاہے کر لو, نکاح مت کرو. چنانچہ قانون بنائے جاتے ہیں, قواعد ہیں کہ صاحب 18 سال سے پہلے جو شادی نہ کی جائے, اگر شادی کی جائے گی اس کو زنا شمار کیا جائے ریاض اللہ, اور زنا چاہے کھلے طور پہ کرتے رہو, اس پر کوئی پابندی نہیں. نکاح مشکل اور زنا آسان, یہ ہماری تہذیب نے یہ ہمیں ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں مرتب کر دی ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور غیر شرعی چیزوں نے ہمارے لیے تکلیفیں پیدا کر دی ہیں. شریعت تو اتنی آسان ہے کہ نکاح پر ایک ٹیڑھی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. سب سے آسان ترین چیز شریعت میں نکاح ہی ہے. اور اس کے لیے میں ایک واقعہ بتا دوں. ایک صحابی نے کسی سے کہا کہ بھائی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیے. وہ پیغام لے کر گئے کہ بھائی فلاں شخص ہے, وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے تو ارادہ میرا نہیں ہے, اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں اپنی بیٹی آپ کو دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, بھائی میں بھی تیار ہوں. انہوں نے اسی وقت نکاح کیا اور ان کو روانہ کر دیا. اتنا آسان ہے نکاح کرنا, ہم نے اس کو مشکل کر دیا. اب جس کا جی چاہے جتنی مشکل میں پڑ جائے, ورنہ شریعت میں انتہائی آسان ترین چیز ہے. ابھی عبداللہ اعظم کے بارے میں نے پڑھا, جو مجاہد تھے, جب پہلی مرتبہ روس میں جہاد ہو رہا تھا تو یہ پوری زندگی انہوں نے جہاد میں لگائی اور انتہائی بڑے مجاہدین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. بعد میں وہ بم دھماکے میں شہید ہو گئے پشاور میں, ان کے دو بیٹے بھی ساتھ تھے. بہت ہی بڑی شخصیت. ایک شخص نے ان سے ان کی بیٹی طلب کی کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایک ہی شرط ہے, قرآن مجید حفظ کر لو اور بیٹی کو لے جاؤ. ایک سال میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور انہوں نے اس کا نکاح کر دیا. اتنی سادگی کے ساتھ. یہ ہیں اصل میں دینی اعتبار سے جب ہم کریں گے تو کوئی مشکلات نہیں, اور جب دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں تو پھر مشکل ہی مشکل ہیں. 4-6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے جب تک دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک جو نکاح کرنا مشکل. کہتے ہیں جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے, اب تک اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑا ہو, گھٹنے ٹوٹے میں. حالانکہ عمر کیا ہے 35 سال 40 سال, اور بچیوں کے رشتوں کی بات ہوتی ہے کہ جناب 35 سالہ دوشیزہ 40 سالہ دوشیزہ. یہ آپ پڑھ لیجیے اخبارات, رشتے اشتہار جو آتے ہیں اس میں پتہ چلے گا 40 سال کی دوشیزہ ہے اور بیچاری کنواری ابھی تک بیٹھی نہیں, اس کا نکاح ہی نہیں, رشتہ ہی نہیں آ رہا. جب رشتے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا. صاحب وہ ڈاکٹر بن چکی ہے اس لیے اب میٹرک پاس سے تو شادی نہیں کرے گی, لہٰذا ڈاکٹر ہی چاہیے. اسی طریقے سے ان جوڑوں میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے جوڑوں کی تکلیف پھر شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ فرمائے ان چیزوں سے. بعض اوقات غیر شرعی چیزوں میں ہمارے لیے تکلیفیں ہوتی. ممکن ہے بعض چیزوں کے اعتبار سے کسی کو اس میں اختلاف ہو, لیکن میں ہر ایک کا معاملہ یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جوڑ نہ دیکھے یا اپنا کف نہ دیکھے, خاندان نہ دیکھے, دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جوڑوں میں شادی کرنی چاہیے، لیکن اس وقت تک انتظار نہ کرایا جائے کہ آدمی کے جوڑوں میں درد شروع ہو جائے اور مختلف جو ہے تکلیفیں جو ہے وہ لڑکوں میں بھی شروع ہو جائیں اور لڑکیوں میں بھی تکلیف ہو جائے، بیچاری آتی جو ہے وہ دمے کی مریض بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور آگے فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناجائز قتل نہ کرو. اسی طریقے سے فرمایا کہ پورا تولو، اس میں کم نہ کرو. اسی طرح فرمایا ولا تمشی فی الارض مراحا، اکڑ کر مت چلو. یہ مختلف احکام ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ادا فرمائے. اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو تم اکڑ کر اگر چلو گے تو تمہارے اکڑ کر چلنے سے کیا زمین میں سوراخ ہو جائے گا. ان کا لن تخلیق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے چاہے کتنا اکڑ کے چلے آدمی، اسٹیل مین ہو، فولادی انسان ہو، لیکن زمین کو اپنے قدم مار کے پھاڑ نہیں سکتا اللہ کی زمین کو، حالانکہ وہ نرم ہے. انک لن تخلیق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا ہی اکڑے اللہ کے پہاڑوں کی جیسی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے جو پہاڑوں کو بلندی عطا فرمائی ہے اس بلندی تک انسان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ انسان تو اکڑتا کیوں ہے؟ اس کو اللہ تعالی منع فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو اور تواضع کی زندگی اختیار کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے مزید احکام اس میں جو وہ ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر آخر میں ذکر فرمایا، اور سب سے آخر کے اندر جو اس سورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے چاہو تم پکار سکتے ہو. قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، اللہ کو چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایم ما تدعو، جس نام سے چاہو اس کو پکار سکتے ہو. فلاح الاسماء الحسنا، اس کے لیے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں، ایک تو ہے اللہ کو پکارنا، تو اللہ کا تو جو نام ہے اسی سے پکارنا چاہیے، اور ایک یہ کہ ہم جو نام رکھتے ہیں تو اللہ کے نام پر جب رکھتے ہیں تو اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے جب اللہ کے نام پر نام رکھیں تو اس کے ساتھ عبد لگا دیں، مثلا عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الرزاق، اور اس کو کہیں بھی تو عبد الرزاق پورا نام لیں. بعض لوگ عبد الرزاق نام رکھتے ہیں اور پھر رزاق بھائی، رزاق بھائی کہتے ہیں، اسی طرح ستار بھائی یا ستار یا رحمان بولتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور گناہ ہے سخت. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خاص طور پر، اللہ ہی کے نام اگر نام پکارنا ہو تو عبد الرحمن کہیے یا عبد الستار کہیے، عبد الرزاق کہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا سکتے ہیں، اور بغیر اس کے بھی آپ کے ناموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، رکھ سکتے ہیں. اگلی جو سورت ہے سورہ کہف، اس کو یہ تفصیل طلب بھی ہے، صرف اتنی بات میں عرض کر دوں کہ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم جو ہے وہ مضمون بیان فرمایا ہے. بعض اصحاب کہف جو ہے وہ تھے نوجوان صالح، اور بادشاہ اس زمانے کا بت پرست تھا. ان نوجوانوں کے دل میں اللہ نے ڈالا، جب ایک دفعہ میلہ لگا ہوا تھا اور بادشاہ جو ہے وہ بت پوج رہا تھا اور دیگر لوگ بھی بتوں کو پوج رہے تھے، تو اللہ نے بعض نوجوانوں کے دل میں، مختلف نوجوان تھے یہ، ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہ کام صحیح نہیں، اصل تو ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، یہ بتوں کا پوجنا جو ہے یہ اتنا کچھ کر سکتے، نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، تو ان کو پوجنا ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ وہ اس سے الگ ہٹتے چلے گئے، اور ایک درخت کے نیچے آ کے ایک نوجوان بیٹھ گیا، اسی طرح ایک دوسرا نوجوان آ کے بیٹھ گیا، تیسرا بیٹھ گیا، تو یہ چند نوجوان تھے وہ آ کے بیٹھ گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، میلے ٹھیلوں سے الگ ہو کر تم یہاں جو آ گئے ہو، تو اس میں کیا وجہ ہے اس میں؟ تو پہلے تو خوف زیادہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو دل میں ہمارے ہیں ہم اگر بیان کریں تو یہ بادشاہ کو جا کے کہہ دیں اور پریشانی میں مبتلا ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، ہمارا خالق و مالک تو اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ جو کچھ ہے صحیح نہیں. تو انہوں نے پھر جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے دل میں یہی بات ہے. چنانچہ وہ وہاں سے نکل گئے شہر سے، اور ایک جگہ جا کر رہنے لگے، وہاں عبادت کرتے رہے. جب بادشاہ کو پتہ چلا تو ان کو بلایا اور ان پر جو ہے وہ سختی کی. انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو تیرا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور اسی کی تجھے چاہیے عبادت کرے. بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ بھئی تم مہلت تمہیں دیتے ہیں، اگر تم دوبارہ سے پھر سے اپنے دین پر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے. اللہ نے ان کو موقع دیا، یہ وہاں سے بچ نکلے اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی. ایک عرصے تک پھر یہ وہاں پر عبادت کرتے رہے، پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. بعض روایات میں آتا تقریباً 309 سال تک جو ہے یہ وہاں پر سوتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ایک بادشاہ آیا تو اس وقت ان کو بیدار کیا، اور پھر جو واقعہ گزرا سو گزرا، اور لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سبب بنا کہ لوگوں نے جو ہے ان کو دیکھا، یہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، بیدار کیا، اور بعد میں پھر بادشاہ جو ہے دوبارہ یہاں پر آیا، اور یہ لوگ انہوں نے ان سے اجازت لے کر دوبارہ اپنے غار میں آ گئے، اور وہاں پر اللہ نے ان پر دوبارہ موت مسلط کر دی. بہت سی غاریں ہیں اس قسم کی، لیکن اس کی تحقیق اگر کسی نے کرنی ہو تو معارف القرآن کے اندر اس سلسلے میں اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، جہاں اس پہ تفصیل بھی مل جائے گی. اس میں اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کہاں موجود ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے کہاں کہاں اس کا امکان پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کی روح سے بھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے. تو جس کو تفصیل لن اس واقعے کو پڑھنا ہو، اس کو چاہیے معارف القرآن میں یہ سورہ کہف کا جو ہے وہ باب نکال کر اس میں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی وہ ایمان عطا فرمائے جو اصحاب کہف کو، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کو عطا فرمایا تھا. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. الحمدللہ.